أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او میرے نبی، آپ بتا دیجئے، کل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، وہی ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اسی کے ذمے ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں بتلائے گا وہ باتیں جس میں تم جھگڑتے تھے. والذی، وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا نائب بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجی عطا فرمائے. یبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ تم کو جو احکام دیے ہیں اس میں آزماوے. ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب بے شک بہت جلد عذاب کرنے والا ہے. انہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ المائدہ پارہ نمبر، سورۃ الانعام پارہ نمبر 18، آیت نمبر 164-165، لاسٹ ٹو آیت آف سورۃ الانعام کی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پہلے اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا تھا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تبارک و تعالی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید میں اللہ ہی اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. اور ساری مصیبت پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ آسمان بنانے میں، نہ زمین بنانے میں، نہ پہاڑ بنانے میں، اور نہ تو زمین کے نیچے کی چیزیں بنانے میں، نہ آسمان کے اوپر کی چیزیں بنانے میں، اور نہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ مخلوق، اور نہ مخلوق کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہے، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، بحری مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، اسی کے اندر میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جبکہ اللہ ہی اکیلا سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، پھر تم لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ شرک مجھے بالکل پسند نہیں ہے. جیسے گزشتہ درس میں بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توحید کو سیکھا ایک عورت سے, اور عورت بھی میرے سامنے پردے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. بعضوں نے کسی اور محدث کے بارے میں لکھا ہے, جو بھی ہو عورت پردے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے بہت ساری باتیں سمجھائی کہ کر سکتا ہے. قرآن کریم میں مسنا و ثلاثہ و ربا اللہ نے کہہ دیا ہے, تو میں کیسے کہا تم فتویٰ دے دو کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرے؟ تو حضرت نے فرمایا میں کیسے فتویٰ دے دوں, قرآن کے خلاف ہے. جب دو کے ساتھ, تین کے ساتھ, چار کے ساتھ عدل و انصاف کر سکتا ہو تو اس کو اجازت ہے. ہاں اگر عدل و انصاف تمام بیویوں میں نہیں کر سکتا ہے تو اس آیت کے آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک ہی بہتر ہے. تو وہ کہنے لگی اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں اپنے پردے کو ہٹا کر تمہیں بتاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, پھر بھی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورت کے ساتھ, یعنی میرے ساتھ ساتھ دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کو پتا چل جاتا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں تو آپ بتا دیتے کہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. جنید بغدادی ہو یا جو بھی بزرگ ہو, بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو خدام نے پوچھا حضرت آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا اس عورت کی بات سے مجھے اللہ یاد آ گیا. کیسے؟ فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ دوسری عورت کو شریک کرنا نہیں چاہتی ہے. ایک عورت جو خوبصورت ہے وہ اپنے ساتھ دوسری عورت کو سوکھن بنانا نہیں چاہتی ہے. وہ اللہ جس نے پوری دنیا کو خوبصورتی عطا فرمائی, وہ کتنا خوبصورت ہوگا, وہ کس طرح اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا پسند کرے گا. ایک عورت سے مجھے توحید سمجھ میں آئی کہ اللہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا. لا شریک لہ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. وربنا الرحمن رب ہے, وہ رحمان ہے. المستعان علی ما تصفون, ساری مصیبتوں میں, ساری پریشانیوں میں, ساری مشکلوں میں مدد کرنے والا المستعان اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے مکہ کے کافروں نے یہ بات کہی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو سورۃ العنکبوت میں 20ویں پارے میں پہلے رکوع میں اس آیت کو اللہ نے نقل فرمایا ہے. اور اسی طرح قل یا ایھا الکافرون کی تفسیر میں بھی ہے, اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق والی سورہ کی تفسیر میں بھی ہے, صاف صاف ہے. وقال الذین کفروا, کافروں نے کہا, اتبعوا سبیلنا, آپ نبی ہمارے راستے کی اتباع کیجیے. اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے تمہارا دھرم مورتیوں کو پونجا کرنا اور مورتیوں پر چڑھاوے چڑھانا میں کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ولنحمل خطایاکم, اگر تم پر ہماری دین کی اتباع پر کوئی بھی مصیبت آ جائے تو تمہاری مصیبت کو ہم اٹھا لیں گے, تمہاری پریشانیوں کو ہم اٹھا لیں گے. جتنی بھی پریشانی آپ پر آئے گی دنیا میں اور قیامت میں ہم اٹھا لیں گے, آپ نہ گھبرائیں, صرف آپ ہمارا ساتھ دے دیجئے, ہمارے دین کی اتباع کر لیجئے آپ کے دین کو چھوڑ کر. اور قرآن کریم میں قل یا ایھا الکافرون میں بھی یہی بات ہے, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ بھی اتار دی. قل, او میرے نبی آپ بتا دیں انہیں, ان مکہ کے کافروں کو بتا دیں, یہ سبق صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں, یہ قیامت تک آنے والے کفرستان کے لیے ہے. جو بھی کفر یوں کہے کہ تم یہودی بن جاؤ, تم نصارہ بن جاؤ, یا تم اس طرح کا ہو کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, اس دین کو پسند کر لو, بڑا اچھا ہے, اس میں مصیبتیں نہیں ہے, سب کے لیے سبق ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا آپ انہیں بتا دو, اغیر اللہ ابغی ربا, اللہ کے علاوہ دوسرا رب میں بنا لو. رب کا لفظ ہے یہاں پر, وہو رب کل شے, وہ ہر چیز کا رب ہے. اللہ نے کہا وہو اللہ کل شے, ایک اور جگہ فرمایا وذکر ربک, تیرے رب کا ذکر کر, تیرے رب کا جپ کر. کون رب؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے جو اندر میں تیری تربیت کر رہا ہے, اندر میں تیری تربیت کر رہا ہے, ہر چیز میں, آنکھوں میں, اندر میں اللہ تربیت کر رہا ہے کہ تجھے روشنی نظر, روشنی عطا کر دی. حکیم الامت فرماتے ہیں یہاں دو نالیاں ہیں, ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے. کھانے والی نالی سے پانی اور کھانا جاتا ہے, اس کے اوپر سانس کی نالی ہے. اس طرح جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ سانس کی نالی کے پردے کو دبا دیتا ہے اور کھانے والی کو کھول دیتا ہے تاکہ کھانا سیدھا اندر چلا جائے. اگر سانس والی میں چلا جاتا ہے, کبھی بات کرتے کرتے تھوڑا سا چلا جاتا ہے, آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے, کتنا پریشان ہوتا ہے. اگر پورا لقمہ چلا گیا تو جان نکل جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, پانی لاؤ پانی لاؤ, کتنی پریشانی. وہ اللہ ہمارے گلے سے نیچے تک کام کر دیتا ہے. اب کھانا اندر بھیج دیا, حکیم الامت اس کو سمجھا رہے ہیں, فرمایا جب کھانا اندر چلا گیا اب تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کیا کرنا آگے. یہ اللہ اپنی مشین کو کام میں لگاتا ہے, کس سے خون بنانا ہے, پھر منی بنانا ہے, کس کو پاخانہ بنانا ہے, کس کو پیشاب بنانا ہے, کون سے خون کو دل کے اندر پہنچانا ہے اور کس کو کہاں پہنچانا ہے, کون سے خون کا کیا کام ہے. یہ ساری مشینیں اللہ نے اندر بنائی ہے, یہ رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. وہو رب کل شے, اور یہ کرتا ہے ماں کے پیٹ سے, ماں کے پیٹ میں نطفہ رہ جاتا ہے, اس نطفے سے اس کو اللہ نے قرآن میں بھی ترتیب بنایا, اس کو خون کا گوشت کا ٹکڑا, خون کا لوٹڑا, پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر اس کے اوپر ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت, یہ چڑھاتا ہے اللہ, پھر اس کی آنکھیں, اس کا کان, اس کا دماغ, کہاں بٹھانا ہے, کان کہاں رکھنے ہیں, ناک کہاں رکھنا ہے, منہ کہاں رکھنا ہے, اس میں زبان کتنی ہے, سائز میں کتنی ہو, دونوں برابر ہو, ایک کان بڑا ہاتھی جیسا, دوسرا انسان جیسا نہیں, ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی نہیں. یہ ساری تربیت اللہ بچے سے کرتا ہے آہستہ. ایک پیر لمبا نہیں, ایک پیر چھوٹا نہیں, ایک ہاتھ لمبا نہیں, ایک ہاتھ چھوٹا نہیں, یہ ساری تربیت ماں کے پیٹ میں اللہ کر رہا ہے. یہ سارے نظر آتے ہیں, یہ تربیت شدہ ہے. اللہ نے تربیت کی, تربیت کر کے پھر اندر میں اس کو 9 مہینے رکھا, کیا کھانا کیا پینا, کس طرح حرکت کرنا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, پھر سر پہلے نہیں, سر پہلے نکلتا ہے, پیر بعد میں نکلتا ہے. اگر سر پہ اگر پیر پہلے آنے والے ہو تو بھی ڈاکٹر پریشان ہے, کس طرح اس کو پیدا کرنا, کیا چیز ہے. یہ ساری تربیت اندر میں اللہ کر رہا ہے. یہ بچہ پھر باہر آتا ہے, 2 کلو کا 1.5 کلو کا باہر آتا ہے, پھر تربیت اس کی بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے بڑھاپا, یہ تربیت اللہ کی ہے. اس کو کہتے ہیں رب, اس کی تفسیر رب کی تفسیر ہے. یہ ساری اندر میں ساری تربیت کرنے والا, خالی اندر نہیں باہر بھی تربیت کرنے والا. تجھے صبح میں میں سورج نکال دیتا ہوں تاکہ تو دیکھ سکے، رات میں چاند کی ضرورت، ستاروں کے کام کاج ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سمندر کا بنانا، یہ ساری تربیت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ انسان. وہو رب کل شے، ہر چیز کی تربیت وہ کرتا ہے، اس کو پتا ہے. اس نے کہہ دیا سورج کو صبح تجھے اتنے بجے نکلنا ہے، سمر میں اتنے بجے، ونٹر میں اتنے بجے. وہ اپنے ٹائم پر کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، نہیں آج میں تھک گیا ہوں یار، آج کام پر دیر سے جاؤں گا، ہماری طرح ایسا نہیں کرتا ہوں. سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستاروں کو بھی، اسی طرح ہر مخلوق کو اللہ نے حکم دے دیا. حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو انسان ہی کرتا ہے. ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا، رب کا کیا کہا اللہ نے؟ لربی للہ نہیں کہا، اپنے رب جس نے اس کو بڑا کیا ہے، اس کا لکنود، بڑا ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، میں اس رب کو چھوڑ کر دوسرے کی پرستش کروں. بلا تکسبو، انہوں نے دوسری بات کہی تھی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ولنحمل خطاياكم، آپ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ولا تکسبوا كل نفس الا عليها، جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا گناہ کا بوجھ اس کے اوپر ہے. ولا تزروا وازرة وزر اخرى، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا میسج پیغام دیتے ہوئے یوں فرمایا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. پھر آگے فرمایا، ابن کثیر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرمایا ظلم نہ کرنا، قیامت میں اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کو میں اپنے سامنے حاضر کروں گا، جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کو میں اپنے سامنے حاضر کروں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ بلائیں گے جن جن لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہے، اسے لے لو. صحابہ پوچھیں گے، یعنی وہ حقوق والے، حق والے پوچھیں گے حق کیسے لیں، اس کے پاس تو نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ پاؤن ہے، نہ دینار ہے، نہ مال ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہم اس سے حق لے لیں؟ فرمایا جتنی نیکیاں اس کے پاس ہیں لے لو، تمہارا حق پورا ہو جائے گا. وہ ساری نیکیاں جو پہاڑ کے برابر لے کر گیا ہوا ہوگا، وہ ساری نیکیاں چلی جائے گی. اب بھی حق لینے والے باقی ہے، اللہ فرمائیں گے تم بھی اپنا حق لے لو. تو وہ کہیں گے اللہ ان کے پاس تو اب کوئی نیکیاں باقی نہیں ہیں. فرمایا تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، اور اس کے تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، تم جنت میں چلے جاؤ، یہ تمہارے گناہ کو لے کر جہنم میں چلا جائے گا، یہ اس کے لیے جو ظلم کرے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ چوری نہ کرنا، چوری نہ کرنا. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، امت نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ چادر چوری ہو گئی غنیمت کے مال میں، تو پھر اس پر بھی کسی نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو اللہ کو آیت اتارنی پڑی اور بتانا پڑا میرے نبی نے نہیں لی ہے، جس نے لی ہے وہ قیامت میں چادر کے ساتھ آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کی چوری کی ہے وہ قیامت میں اونٹ کو اٹھا کر آئے گا کہ وہ اونٹ بل بلا رہا ہوگا، اونٹ اس کی گردن پر ہوگا، اونٹ چل کر نہیں آئے گا، اس کی اونٹ پر اٹھا، اپنے سر پر، اپنے شولڈر پر اونٹ کو اٹھا کر آئے گا. جس نے گائے کی چوری کی ہے وہ گائے کو اٹھا کر کے آئے گا اور گائے بول رہی ہوگی. جس نے بکری, یہ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے, جس نے گوٹ اور بکری کی چوری کی یا شیپ کی چوری کی وہ اس کو اٹھا کر آئے گا. جس نے زمین کی چوری کی ہے وہ ساتوں زمین کے برابر حصہ اٹھا کر کے اپنی گردن پر اٹھا کر کے آئے گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تم کو دنیا میں کہہ دیا تھا کہ چوری نہ کرنا, اگر جس چیز کی تم نے چوری کی ہے وہ اٹھا کر قیامت میں تم آئیں گے, اس کو لے کر تم آؤ گے. یہاں پر یہی بات ہے, ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. جبکہ کفار نے یوں کہا ولنحمل خطایاکم, ہم آپ کے بوجھ کو اٹھائیں گے, تو اللہ نے منع فرما دیا. لیکن اس آیت میں تو کہہ دیا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, جیسا کہ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے, آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی اس کا بوجھ ساری ان کی اولاد پر تھا, سب کا حق سولی پر چڑھ کر جیزس نے ادا کر دیا, اب ہم سب پاک ہو گئے, ہم پر کوئی بوجھ نہیں. گویا آدم علیہ السلام کی غلطی کا اور ان کی اولاد کی غلطی کا بوجھ عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کر لیا, ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی, آ جاؤ ہمارے مذہب میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن سورۃ العنکبوت ہے اور سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل اس کے اندر آیت ہے, آیت نمبر 25, اس میں اللہ فرما رہے ہیں, غور سے سنیے, ایک سوال قائم ہوتا ہے. یہاں کیا کہا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہاں سورۃ النحل میں آیت نمبر 25, لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ, وہ لوگ اپنے پورے بوجھ کو اٹھا کر آئیں گے قیامت کے دن, پورے بوجھ کو اٹھا کر آئیں گے قیامت کے دن. اور آگے فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ, اور ان کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ کو بھی اٹھا کر آئیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس علم نہیں تھا ان کو گمراہ کر دیا تھا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ان کے بڑی بڑی باتیں بتا کر کے اسلام سے ہٹا دیا, ان کا بوجھ بھی اٹھا کر یہ آدمی آئیں گے. الا ساء ما یزرون, یہ بوجھ کتنا ہی خطرناک ہوگا. یہاں پر تو یہ بات ہے, اور سورۃ عنکبوت میں 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی اور دوسری ایک بات بیان فرماتے ہیں. سورۃ عنکبوت میں وَلَيَحْمِلُنَّ اسقالہم ما اسقالہم, سورۃ العنکبوت کا پہلا رکوع ہے, اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ اسقالہم, آیت نمبر 13 ہے, اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو. اور آگے کیا فرمایا, وَاسْقَالَمْ ما اسقالہم, اور ان کے ساتھ دوسرے اور بہت سارے بوجھ کو اٹھائیں گے, اپنے ہی نہیں دوسرے بہت سارے بوجھ کو اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن انہیں پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جس کو یہ جھوٹ گھڑتے تھے. یہ اسی آیت کے بعد بیان کیا, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, اسی کے بعد دوسری آیت ہے, یہ آیت نمبر 12 ہے, وہ عنکبوت کی جو میں نے شروع میں پڑھی, اور یہ آیت نمبر 13 ہے. تو سوال ہوتا ہے, بعض جگہ پر ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور دوسری جگہ میں ہے کہ اپنا تو بوجھ اٹھائیں گے, دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا کر آئیں گے. اس کا جواب مفسرین نے دیا بہترین انداز میں, فرمایا ایک جواب تو یہ دیا کہ ایک آدمی نے گناہ کا کام کیا ہے, اس کو حدیث بخاری سے سمجھو, جریر بن عبداللہ والی, تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشراق کے بعد بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, اتنے میں قبیلے مدر کے کچھ ساتھی آ گئے جن کے سر پر بھی کچھ نہیں, پیر میں چپل شوز کچھ بھی نہیں ہے, غریب صحابہ ہے اور پہنا ہوا ہے چمڑی کا کرتا, چمڑی کا اچکن پہنا ہوا ہے, بکرے کا چمڑا جو ہے وہ پہن کر آئے ہوئے ہیں, بہت غریب, اور گلے میں تلوار کو لٹکا کر سارے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ان کی غربت کو دیکھا, ان کی غریبی کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. گھر میں تشریف لے گئے, پھر گھر سے باہر آئے اور فرمایا ظہر کے وقت میں حضرت بلال سے اذان دے دو اور اقامت کہہ دو, اور اقامت کے بعد نماز پڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آیت کریمہ سب سے پہلے پڑھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. پھر آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله, آئندہ کل قیامت کے لیے تیاری کر لو اور اللہ سے ڈرو. یہ آیت کریمہ کے بعد خطبہ میں فرمایا کون ہے جو ان صحابہ کرام جو غریب صحابہ ہے ان کی صدقے سے مدد کر دے, تم اگر آج صدقہ دو گے تو قیامت میں اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا. ایک صحابی گئے جلدی جلدی گھر پر, اتنی بھاری تھیلی وزنی ہیوی اٹھا کر لائے کہ اٹھاتے ہوئے وہ ٹیڑے ہو گئے, اٹھا نہیں سکتے تھے. جیسے بعض مرتبہ وزن ہیوی ہوتا ہے, لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. یہاں تک کہ صحابہ لاتے رہے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تام کا ایک ڈھیر دیکھا, کھانے فود کا, اور دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی طرح, صحابی فرماتے ہیں سونے کی طرح چمکنے لگا, بشارت خوشی کی وجہ سے. پھر فرمایا جو آدمی نیکی کا کام کر کے جائے گا, دوسرے کو بتلا کے جائے گا, تو اس کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی, اس کو تو اس کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل فرمائی, ومن دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آسام من اتبعہ لا ينقص ذلك من آسامہم شیئا. پوری حدیث, جو نیکی کا کام کر کے جائے گا اور نیکی کا راستہ دوسرے کو بتا کے جائے گا تو اس کو تو اپنی نیکی کا ثواب مل جائے گا, اور جو آدمی اس کی وجہ سے نیکی کا کام کر رہے ہیں, کسی کو نمازی بنا دیا, کسی کو روزے دار, کسی کو نیک کام کرنے والا بنا دیا, کسی کو قرآن کی تلاوت کی نصیحت کی, وہ کرتا رہا, تو جب تک اس کی موت آئے گی وہ کرتا رہے گا تو اس کا بھی ثواب اس کو بھی ملے گا, اس کو بھی ملے گا. پھر فرمایا جو آدمی برائی کا کام کرتا ہے, گناہوں کے اڈے کھول کے جاتا ہے, خود بھی گناہ کے کام میں اور لوگوں کے لیے گناہوں کے راستے کھول کے جاتا ہے, بدعتیں کھول کے جاتا ہے, منافقت کھول کے جاتا ہے, گناہوں کے راستے دکھا کر جاتا ہے, ان لوگوں کی موت تک وہ گناہ کرتے رہیں گے تو ان لوگوں کو اپنے گناہ کا تو عذاب ہوگا ہی, لیکن ان گناہ میں سے کس کو بھی حصہ ملے گا جس نے بتایا ہے گمراہی کا راستہ. اس سے معلوم ہوتا ہے جو آدمی برائی کرتا ہے اور دوسرے کو برائی کا راستہ بتاتا ہے تو خود کو بھی اپنا گناہ ہوگا, دوسرے کا بھی بوجھ اٹھا کے جاتا ہے. یہ مطلب ہے ولا تزرو وازرتو وزر اخرى. عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے صحابہ کرام سے تم میت کے اوپر روتے ہو نا, تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے, مارے رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات جب پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ تو بہت بڑے صحابی ہے اور بہت ثقہ ہے, مضبوط صحابی ہے, یعنی بات کو بیان کرنے میں, لیکن انسان ہے, کبھی غلطی ہو جاتی ہے, بات ایسی نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ فرما رہی ہے بات ایسی نہیں ہے کہ روئے کوئی اور عذاب ہو کسی اور کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں. رونے والا روتا ہے اور عذاب ہو رہا ہے مردے کو, مردے کا کیا قصور ہے؟ تو اس پر مفسرین نے, محدثین نے جواب دیا عبداللہ ابن عمر کچھ اور کہہ رہے ہیں, عائشہ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو حدیث کا جواب محدثین نے بڑا اچھے انداز میں دیا کہ مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم رونا, رونے والیوں کو بلانا, گلے کو پٹنا, کپڑے پھاڑنا, چلانا, اگر اس نے وصیت کی ہے تو ان لوگوں کے رونے کی وجہ سے فرشتے کہیں گے ہاں تو نے وصیت کی تھی نا کہ رونا, اب ان کے رونے پر تجھے بھی مار پڑے گی, تجھے بھی عذاب ہوگا. اسی طرح بندے کو پتا ہے کہ میرے گھر میں باپ کا انتقال ہوا, بہت زور زور سے میرے گھر والے چلا رہے تھے, اس نے نصیحت نہیں کی, حالانکہ اسے پتا ہے کہ میرے گھر والے چلا چلا, آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ الگ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی, حضرت بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت نبی علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھایا تھا, نواسے کو, اور آنکھوں سے آنسو, تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود روتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دل کی کیفیت ہے, یہ مراد نہیں ہے, مراد وہ ہے جو چلانا اور مارنا کہ میرے بیٹے کے سوا تمہیں کوئی ملا ہی نہیں, اللہ میرے شوہر کے سوا دنیا میں بہت سارے تھے کوئی ملا ہی نہیں, میرے بیٹے کو اٹھا لیا, اکلوتا بیٹا, میری بیٹی کو اٹھا لیا, چلانا شروع کرتے ہیں ایسے کلمات, تو ان لوگوں کو کہ رونے کی وجہ سے اب میت کو عذاب ہوتا ہے. لیکن اگر اس نے وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد رونا نہیں, میرے مرنے کے بعد چلانا نہیں, نارمل رونا الگ ہے, چلانا نہیں وغیرہ, گردن نہیں پھاڑنا, چھاتی میں مارنا نہیں, چہرے پر مارنا نہیں, پھر مردے کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہے, ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہے. ہاں جیسے اس روایت میں حابیل نے, حابیل کو قابل نے قتل کر دیا تھا, واقعہ تو قرآن میں ہے, قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو قاتل کو قتل کا گناہ ہوگا, لیکن اس میں سے قتل کا ایک حصہ کس کو ملتا رہے گا؟ قابل کو ملتا رہے گا. معلوم ہوتا ہے اس نے ایک کام برائی کا ایجاد کیا ہے تو اس کو اس کے جتنے کرنے والے ہیں سب کا عذاب اس کو ہوتا رہتا ہے. اسی لیے علماء کا درجہ بڑا ہے, حفاظ کا درجہ بڑا ہے, وہ کئی لوگوں کو حافظ بناتے ہیں, وہ بڑے ہو جاتے ہیں, وہ دوسرے کو حافظ بناتے ہیں, وہ دوسرے کو عالم بناتے ہیں, وہ عالم بنتے چلے جاتے ہیں. سب کا ثواب تبلیغ والوں کو دیکھو, اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور کتنوں کو نمازی بنا دیتے ہیں, صحیح راستے پر لاتے ہیں, تو سارے نمازیوں کا ثواب کس کو مل جاتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں نکل کر دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں ان کا ثواب ملتا رہتا ہے. یہ تو بے انتہا ثواب ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ جتنی قرآن پڑھے گا, جتنی الفاظ پڑھے گا, جتنی نماز پڑھے گا, سبق کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. تو یہاں پر ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اس کا مطلب الگ ہے اور اس کا مطلب الگ ہے, دونوں میں نے ثابت کر دیا. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, تمہارے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں بتایا جائے گا کہ عیسائی مذہب سچا ہے, یہودی مذہب سچا ہے, اور یہ اب عیسائی میں کتنے فرقے ہیں, یہودیت میں کتنے فرقے ہیں, ہندوازم میں کتنے فرقے ہیں, اسلام میں کتنے فرقے ہیں, کون سچا ہے کون غلط ہے, ہم تمہیں بتائیں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وہ کہتا ہے یہ رفیع دین کرو, وہ کہتا ہے نہیں انگوٹھا چومو, وہ کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہم صحیح ہے, کوئی کہتا ہے ہم صحیح ہے, کوئی کہتا ہم صحیح ہے, ہمارا ہماری بات صحیح ہے, وہ کہتا ہماری بات صحیح ہے. کتنے فرقے ہیں, ہر ایک کہتا ہے بما لدیہم فریحون, ہر ایک اپنے اپنی بات پر خوش ہے, ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 73 فرقے ہوں گے, ان 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت میں, میری امت میں 73 ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے, فرمایا ما آنا علیہ وہ اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. فرمایا بما کنتم فیہ تختلفون, آگے فرما رہے ہیں وہو الذی جعلکم خلائف الارض, وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اس کا ایک جواب تو یہ ہے اللہ میں جو خلیفہ ان دس ارتھ, اس کا ایک جواب خلیفہ کس کو کہتے ہیں, نائب کو کہتے ہیں, ڈپیوٹی کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور یہ امت خاتم الامم ہے, گویا ساری امت کے بعد اگر خلیفہ ہے تو یہ امت محمدیہ ہے, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں اور ان کی کوئی نئی امت نہیں ہوگی, یہی نبی کی امت ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے خلیفہ کا, دوسرا مطلب یہ ہے ہر قرن کے بعد دوسرا قرن, ہر صدی کے بعد دوسری صدی کے آنے والے پہلے کے خلیفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ, اس کے بعد تابعی, یہ تابعی خلیفہ ہے صحابہ کے, پھر تبع تابعی, یہ خلیفہ ہے کن کے, تابعی کے. اسی طرح ہر صدی میں آنے والے پہلے کے خلیفہ ہے. بعض فرماتے ہیں یہاں پر مطلب پہلا آدمی مر جاتا ہے دوسرا آدمی چھوڑ کر جاتا ہے, باپ دادا مر گیا اس گھر میں باپ موجود ہے, باپ چلا گیا اس کا بیٹا موجود ہے, بیٹا چلا گیا اس کا بیٹا موجود ہے, گویا یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ایک آدمی چلا جاتا ہے دوسرے کو نائب بنا کر, وہ گھر دیکھو 100 سال کا, 500 سال کا, 200 سال کا, اس میں کتنے لوگ رہ چکے ہیں, کتنے مر چکے ہیں, کسی نے یہ بھی بیان فرمایا. لیکن صاحب رلمانی نے بڑا اچھا ترجمہ اس کا بیان فرمایا, فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد قیامت تک آنے والی وہ آدم کی خلیفہ ہے, نائب ہے, پہلے آدم, آدم کے بعد آدم کی اولاد ہے. بڑی عجیب بات حکیم الامت نے بیان فرمائی, سبحان اللہ, فرمایا خلیفہ بھی بنایا تو انسان کو, آسمان والوں کو خلیفہ نہیں بنایا, خلیفۃ السما نہیں کہا, خلیفۃ الارض کہا, زمین کا خلیفہ. وہ کون ہے؟ انسان کو زمین کا, یعنی انبیاء علیہ السلام کا, آدم علیہ السلام کا خلیفہ بنایا, اور وہ بھی کون؟ گنہگار. کون ہے؟ گنہگار. اور اللہ نے پریکٹس کروائی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے, یہ امت میں, یہ قوم, یہ میرے بندے, یہ انسان میں پیدا کرنے والا ہوں. اور حضرت آدم کو جنت دے دی اور یوں کہہ دیا کہ ساری چیزیں کھانا یہ ایک درخت سے نہیں کھانا ہے. لیکن شیطان وہاں بھی پہنچ گیا اور پہنچ کر کے آدم علیہ السلام کو کھلا دیا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا. تو فرمایا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کو انسان کو پیدا کرنے کا ایک راستہ بنانا تھا تو اس کا ذریعہ آدم علیہ السلام کو بنایا کہ آدم تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا, تمہاری اولاد پیدا ہوگی, جس طرح جنت میں تمہارے پاس شیطان آیا اور شیطان نے بہکایا، اسی طرح میں انسان کو پیدا کروں گا، خلیفہ کو پیدا کروں گا، ان کے پاس بھی یہ شیطان آئے گا، ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے تمہیں کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا میں نے سکھایا آدم علیہ السلام کو کہ تم نے غلطی کی، اس غلطی پر تمہیں کیا پڑھنا ہے۔ یہ سکھایا بھی کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اس طرح گناہ ہو گیا۔ گناہ ہونے کے بعد اللہ نے سکھا بھی دیا کہ اے آدم تم اس طرح کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو دعا سکھانے والا بھی اللہ، مسٹیک ہونے کے بعد دعا سکھانے والا بھی اللہ ہے۔ فرمایا دنیا میں میں اسی انسان کو پیدا کروں گا، تمہاری نسلوں میں سے آدم کی نسل، آدم ابن آدم ہیں ہم، تو فرمایا ان کے پاس بھی شیطان آئے گا، گناہ کروائے گا۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو میرے سامنے آ کر توبہ استغفار کرنا ہے، ان کی توبہ استغفار پر میں انہیں معاف کر دوں گا، انہیں مغفرت کر دوں گا اور انہیں جنت عطا کر دوں گا جیسے آدم علیہ السلام کو لیے اللہ نے فرمایا۔ یہ حکم، یہ ترجمہ یہاں، تفسیر یہاں پر بیان کی ہے کہ میں اور آپ آدم علیہ السلام کے باپ ان کے خلیفہ ہے، زمین میں ہمیں وہی کام کرنا ہے جو آدم علیہ السلام نے کیا ہے، ہم آدم علیہ السلام کے جو کام ہے ان کے خلاف نہیں کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض۔ اللہ بھی کیا کہتے ہیں، تم میں سے بعض کے درجات کو بلند کر دیا، کسی کو میں نے مالدار بنا دیا اور کسی کو میں نے غریب بنا دیا اور کسی کو میں نے صحت طاقت والا بنا دیا اور کسی کو بیمار بنا دیا اور کسی کو میں نے عالم بنا دیا، کسی کو جاہل رکھا، کسی کو حافظ، اس کے مقابلے میں کسی کو مفتی، کسی کو علامہ بنایا، اس کے مقابلے میں میں نے کسی کو بہت بڑا محدث بنایا، مفسر بنایا، اور مفسر محدث کے مقابلے میں نے غوث بنایا، ابدال بنایا، قطب بنایا، ایک ایک کے مقابلے میں کسی کو غریب، کسی کو مالدار۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، میں جاہل کی جہالت کی نہج پر میں امتحان لوں گا، میں مسلمان جس کو میں نے مالداری دی ہے اس کے مالداری کے طریقے پر میں اس کا امتحان لوں گا، اور فقیر ہے فقیر کو فقیرانہ حالت میں اس کا امتحان لوں گا، اگر طاقت دی ہے اس کی طاقت کے مطابق میں اس کا امتحان لوں گا، کسی کو میں نے بیماری دی ہے تو اس کے بیماری کے مطابق میں نے اسے امتحان لوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے بیماری دینے کے بعد صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ مال دینے کے بعد شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ طاقت دینے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ ہر ایک کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب ادھر سے بچوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ادھر سے بچوں کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو نے برابری کیوں نہیں رکھی ہے؟ آدم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا، اگر میں سب کو برابر کرتا، سارے ہی مالدار، سارے ہی علامہ، سارے ہی کتب، سارے ہی ابدال، سبھی ہوتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے مقابل میں میرا کوئی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوگا، میرا کوئی احسان ادا کرنے والا نہیں ہوگا، میرا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ میں ان کا امتحان لوں۔ اور کہیں فرمایا ان سعیکم لشتا، تمہاری کوشش بھی مختلف ہے، کوئی اس کفر کی طرف جاتا ہے، کوئی اسلام کی طرف جاتا ہے، کوئی توحید کی طرف جاتا ہے، کوئی بدعات کی طرف جاتا ہے، کوئی نفاق کی طرف جاتا ہے، کوئی ایک اللہ کی سنت کی طرف، نبی کی سنت کی طرف جاتا ہے، تمہاری کوشش بھی مختلف ہے، اس نے بھی تمہارا امتحان لوں گا۔ کہیں فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، کبھی میں تمہارا امتحان لوں گا مصیبتوں کو لا کر، کبھی راحتوں کو لا کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سب کے درجات اوپر نیچے رکھے ہیں تاکہ ہر ایک کو، میں نے پہلے بھی سنایا تھا نا، ایک کالا آدمی، اس کی شادی ہو گئی گوری عورت کے ساتھ، وہ دونوں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی اور گورا، وہ کالا آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، کہا ہنستا کیوں ہے؟ کہا میں صبر کر کے میں بھی جنت میں جاؤں گا, تو بھی جنت میں جائے گی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہا کیوں جنت میں تو بھی جائے گا اور میں بھی جاؤں گی. تو اس نے کہا میں اتنا کالا, اس کو اللہ نے گوری دی ہے تو شکر ادا کر کے جنت میں جاؤں گا, اور تو اتنی گوری جس نے اتنے کالے پر صبر کیا تو صبر کے راستے سے جنت میں چلی جائے گی. کون کس راستے سے جنت میں جائیں گے اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرا کام تمہیں ٹیسٹ کرنا ہے, تمہارا امتحان لینا ہے. ان ربک سریع العقاب, سریع العقاب, اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے. ایک جگہ اللہ یوں کہتا ہے, کئی اور جگہ اللہ کہتا ہے واللہ غنی حلیم, اللہ بردبار ہے, برداشت کرتا ہے, جلدی سزا نہیں دیتا. تو یہاں کہتے جلدی سزا, وہاں کہتے جلدی سزا نہیں دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعتبار سے دور ہے, میرے اعتبار سے تو قریب ہے. وما امر الساعتی الا کلمح البصر او هو اقرب. قیامت میرے نزدیک, اللہ کہہ رہے ہیں اتنی قریب ہے جتنی تمہاری بلنک آف آئیز, اس سے بھی او هو اقرب, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم کیا کہتے ہیں قیامت تو بہت دور ہے, ابھی بہت سال باقی ہے, ابھی دجال آئے گا, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ہوگا. اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا ونراہم بعیدا, فرمایا انہو یرونہم بعیدا ونراہم قریبا, وہ لوگ دور دیکھ رہے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں ہم قریب دیکھ رہے ہیں, تمہارے اعتبار سے دور ہے, اللہ کے اعتبار سے قریب ہے. تو سزا تمہارے اعتبار سے ڈھیل ہے, اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اس کے اعتبار سے کوئی دور نہیں ہے. لیکن اللہ نے آخر میں ایک بات کہہ دی وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, اگر تم توبہ کر لوگے کفر سے, شرک سے, بدعات سے, نفاق سے, گناہوں سے, تو وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم, رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن اگر تم نے منافقت باقی رکھی, مشرک باقی رہے, کفر پر باقی رہے, تو حدیث میں آتا ہے بخاری شریف, قیامت میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا, اللہ اپنی چادر کو لے گا اس پر, یعنی رحمت کے اندر اس کو ڈھانپ لے گا, ایسا جیسے پتا ہی نہیں, آ جا اندر میں تاکہ کوئی دیکھے نہیں, چھپا لے گا. ایسا کہے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے نا, اس کے کان میں کہ تو نے یہ گناہ کیے, تو نے یہ بھی کیے, سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے. اللہ از گونا کاؤنٹ سمال سینس, تو نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ, ہاں ہاں یا اللہ, وہ اندر میں ڈر رہا ہے کیا ہوگا میرا, اب تو سارے گناہ گن رہے اللہ. تو اللہ کہیں گے ان سارے چھوٹے گناہوں کو جو جس پر تو نے توبہ نہیں کیے, سارے گناہوں کے بدلے کو میں تجھے نیکیوں سے بدل دیتا ہوں, سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. تو اب یہ کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے بھی تو گناہ باقی ہے, ابھی وہ گناؤں میں. نبی علیہ السلام مسکراہٹ آتی, فرمایا جب اللہ رحمت کرنے پر آئے گا تو اس طرح کریں گے. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اے اللہ میری امت کے نام اعمال مجھے حوالے کر دے, میں ان کا حساب لوں گا. فرمایا تمہیں بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی اپنی امت کے اعمال گناہوں کو دیکھ کر اندر میں پریشان ہو جائیں گے, میں تمہیں بھی پریشان کرنا نہیں چاہتا, میں خود ہی نعمت لوں گا. اور جو کافر کفر کرے گا, مشرک شرک کرے گا, تو اللہ کہیں گے وامتاز الیوم ایہا المجرمون, او مجرمین الگ ہو جاؤ, آج تمہارے لیے کوئی چیز نہیں, سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. تو وانہ لغفور رحیم, اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اس سورت ختم ہو گئی, سورت الانعام شروع کیا الحمدوں سے اور ختم کیا غفور الرحیم پر, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مغفرت کرنے والا بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے. ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سورت تمام سورتوں میں افضل ہے, نجائب القرآن ہے. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ ایک سورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شروع کی 3 آیتیں, سورت الانعام کی شروع کی 3 آیتیں اگر کوئی صبح میں پڑھ لے تو 70,000 فرشتے پورا دین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, 70,000. کیوں؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ سورت الانعام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں جبرائیل کے ساتھ, 70,000 فرشتے. اور دوسری روایت میں ہے ایسا لگتا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں سے بھرا ہوا ہے, وہ سب بیٹھے ہوئے اس سورت
جبریل السلام نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اللہ نے اتنی مبارک صورتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی لیے بعض روایت میں حضرت علی کا قول نقل فرمایا کہ سورۃ الانعام جس بیمار کے اوپر پڑھی جائیں اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو سورت سورۃ الانعام میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو ختم کر دی ہے, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی قبول فرمائے, آپ لوگوں کو بھی, سننے والوں کو جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے اللہ سب کو قبول فرمائے. دعا کر لے سورت کے ختم ہونے کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا ذل الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے, اے اللہ ہم نے پڑھا ہے حدیث کی کتابوں میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ذل الجلال والاکرام اسم اعظم ہے, یا ارحم الراحمین اسم اعظم ہے. اللہ تیرے نبی نے صحابہ سے کہا اب مانگ لے جو مانگنا ہے اللہ تجھے عطا فرما دیں گے. اے اللہ ہم ہی انہی ناموں سے مانگتے ہیں تیرے قرآن کے سامنے رکھ کر سنتے ہوئے بولتے ہوئے اے اللہ پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, ہماری اولادوں کے لیے, نسلوں کے لیے, اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, پوری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, امت کو دین پر کھڑا فرما دے. اے اللہ جن کے, جن کافروں مشرکوں کے حصے میں ایمان لکھا ہے انہیں بھی ایمان سے مالا مال فرما دے, اور جو لوگ مسلمان ایمان سے دور جا چکے ہیں, ایمان کے باوجود دین سے دور ہو چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ دین پر کھڑا فرما دے, تیرا خوف نصیب فرما دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا. اے اللہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوگی, بہت ساری مسٹیکیں ہوئی ہوگی. اے اللہ تفسیر کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے علامہ اور محدثین کا کام ہے. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی باتیں, اے اللہ تو گواہ ہے, ٹوٹی پھوٹی باتیں جو کہہ دی ہے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ میری باتیں جو ویب سائٹ پر رکھی جاتی ہے جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سب کو ہدایت نصیب فرما دے, سب کو عافیت نصیب فرما دے, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما, ہماری اولادوں میں سکون نصیب فرما. اللہ ہمارے, ہم سب کے مالوں میں سکون اور حلال روزی نصیب فرما. اللہ حلال روزی نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے دائی بنا دے, اللہ تیرے دین کے دائی بنا دے, اللہ تیرے نبی کی سنت کے دائی بنا دے, صحابہ کی باتوں کے دائی بنا دے, تیرے احکام پر چلنے والے بنا دے اور احکام کو پھیلانے والے بنا دے. اے اللہ حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے, عالم دین بنا دے, عالم دین بنا دے. اے اللہ محدث بنا دے, تیرے چہیتوں میں سے بنا دے, تیرے صالحین میں سے بنا دے, تیرے ذاکرین میں سے بنا دے, تیرے محبوبوں میں سے بنا دے. اے اللہ بنا دے, بنا دے, بنا دے, تو قبول کرتا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو نے تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو, سرداروں کو, اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو ولی بنا دیا. اللہ ہم بھی تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو بھی تیرے ولیوں میں سے بنا دے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو شفائے کلیہ عاجلہ دائما مستمر نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.